تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے موضوع پر آپ حضرات سے خطاب کروں. اسی مناسبت سے میں نے اپنے اس خطاب کا آغاز قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے کیا ہے، اور اسی آیت کی بنیاد پر اسی کی تشریح اور تھوڑی سی تفسیر اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ہماری ہر شعبہ زندگی کی بنیادی ہدایت اللہ جل جلالہ کی اس عظیم کتاب سے ملتی ہے، لہذا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس موضوع پر بھی بنیادی ہدایت ہمیں اس کتاب اللہ ہی سے ملے گی. تو اس کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمام مسلمانوں سے بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ نمونہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرتا, اس کے لیے یہ نمونہ فائدہ مند ہے, دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن ہے. یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا, اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی حقیقت ارشاد فرمائی وہ یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا ہے. مقصد یہ بتایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کریں زندگی کا, زندگی کے تمام شعبوں کا ایک بہترین نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے. یہ بنیادی مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری. سوال یہ ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا تھی, نمونہ بھیجنے سے کیا مقصود ہے. جب اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی اور کتاب میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے, یہ بتا دیا گیا کہ صراط مستقیم ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے تمام احکام اور اس کی دین کی بنیادی باتیں ساری کی ساری اس کتاب میں موجود ہیں, تو یہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی تھی یہ کافی تھی. پھر ایک نمونہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے, کیا ایک عملی نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا جائے, اس کی کیا ضرورت ہے. تنہا کتاب نازل ہو جاتی, اور یہ مشرکین مکہ کا بھی مطالبہ تھا, یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت اور اپنی کتاب ایک انسان کے اوپر اتاری اور اس انسان کے واسطے سے ہم کو عطا فرمائی, اس کی کیا ضرورت تھی. اگر اللہ کو کوئی کتاب نازل کرنی تھی تو براہ راست ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کر دی گئی. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ مکے کے لوگ یا پوری دنیا کے انسان صبح کے وقت کسی روز نیند سے بیدار ہوں تو ان کے سرانے ایک بہت اعلیٰ درجے کی ویل باؤنڈ کتاب اس کے پاس رکھی ہوئی موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس کتاب کو دیکھو, کتاب کو پڑھو اور کتاب کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دشوار نہیں تھا, اور اس سے معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ظاہر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہر انسان کے ذرانے ایک کتاب صبح کو اٹھی رکھی ہوئی ملی, تو انسان خود سوچتا کہ یہ ظاہر ہے یہ کتاب جو ہر انسان کے ذرانے موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. ایمان کے مواقع زیادہ پیدا ہوتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا. کتاب بھیجی, ایک رسول کے اوپر اتاری, اور اس رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے تمہارے لیے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی بھی علم و فن یا کسی بھی نظریے یا کسی بھی نظام کی تعلیم اور تربیت کے لیے تنہا کتاب اس کے واسطے کافی نہیں ہوا کرتی. انسان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عملی نمونہ سامنے ہو. جب تک عملی نمونہ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک انسان کی کما حقہ تربیت نہیں ہو سکتی کسی بھی میدان میں, کسی بھی علم و فن. اللہ تعالیٰ نے عجیب اپنی مخلوقات کا نظام بنایا ہے کہ بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے زندگی کے معاملات کو سلجھانے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی مربی کی تربیت دینے والے کی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فطری طور پر خلقی طور پر وہ کام سیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکلا, چھوٹا سا چوزا, جو ہی وہ انڈے سے نکلتا ہے وہ دانا کٹکنا شروع کر دیتا ہے. اس کو دانا کھانے کے لیے, دانا کٹکنے کے لیے کسی استاد کی, کسی تربیت دینے والے کی, کسی انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ دانا کھانا سیکھ لیتا ہے خود بخود. مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی وہ پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو تیراکی سکھانے کے لیے, تیرنے کا فن سکھانے کے لیے کسی استاد کی, کسی مربی کی, کسی انسٹرکٹر کی حاجت نہیں ہوتی, وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت مختلف بنائی. یہ کوئی بھی ہنر, کوئی بھی علم, کوئی بھی فن, یہ بغیر مربی کے, بغیر انسپیکٹر کے حاصل نہیں کر پاتا. کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تالاب کے اندر, پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے, تو میں اپنے بچے کو بھی پیدا ہوتے ہی اس میں حوض میں ڈال دوں کہ جس طرح مچھلی کا بچہ خود بخود تیر رہا تھا اسی طرح میرا بچہ بھی تیرنا شروع کر دے گا, تو سوائے اس کے کہ وہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارے اور کوئی بچے کے ساتھ احسان نہیں کرتا. اس واسطے کہ انسان کو مچھلی پر قیاس کرنا درست ہے. انسان کو تربیت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کسی سکھانے والے کی, کسی تربیت دینے والے کی, ایسے تربیت دینے والے کی جو عملی نمونہ پیش کر کے انسان کو دکھائے کہ دیکھو اس نظریے پر عمل یوں کیا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. جب تک یہ بات نہ بتائے کوئی بتانے والا, اس وقت تک کوئی علم فن حاصل نہیں ہوتا. میں کہا کرتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کی کتابیں دنیا بھر میں چھپی ہوئی موجود ہیں, اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں, کن کن سا کس کس طرح بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے, اور ساری تفصیلات کتاب کے اندر موجود ہیں. لیکن آج اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنی ذہانت کے بل بوتے پر میں میڈیکل سائنس کی کتابیں خود پڑھوں اور اس کا مطلب سمجھوں اور سمجھ کر لوگوں کا علاج شروع کر دوں, تو جو اگر ایک شخص, اس کو انگریزی زبان بڑی اچھی آتی ہے, انگریزی میں کتابیں میڈیکل سائنس کی لکھی ہوئی ہیں, وہ اس کو پڑھ کر کہ فلاں مرض میں فلاں دوا فائدہ کرتی ہے, اس سے بیماری دور ہوتی ہے, یہ پڑھ کر اگر وہ علاج کرنے بیٹھ جائے تو آپ بتائیے جو اس کا نتیجہ کیا ہو. سوائے اس کے کہ قبرستان آباد کرے اور دنیا کی آبادی میں کمی کا باعث ہو اور کوئی خدمت انسانیت کی وہ بجا نہیں لا سکتا. میڈیکل سائنس کی کتابیں موجود, سب کچھ موجود, لیکن اس وقت تک وہ فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک کسی استاد سے باقاعدہ داخل ہو کر نہ پڑھے. بلکہ آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے اندر اگر کوئی آدمی امتحان میں کامیاب ہو گیا, ایم بی بی ایس بھی کر لیا, اس وقت تک اس کو لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر تربیت رہ کر ہاؤس جاب نہ کرے ایک مدت تک. حالانکہ سب کچھ پڑھ لیا اور پڑھ کر کتابیں بھی پڑھ لی, تھیوری بھی حاصل ہو گئی, اور ظاہر ہے کہ پڑھنے کے دوران پریکٹیکل بھی کرائے جاتے ہیں, ان سے بھی گزر گیا, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا, تمہیں مطب کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, علاج کرانے کی اجازت نہیں, کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ ہاؤس جاب نہ کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کو اپنی اس علم کو سیکھنے کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے. وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر تربیت رہ کر وہ عملی نمونہ سیکھتا ہے کہ کس قسم کی بیماری میں کس قسم کی کا علاج کیا جاتا ہے. ایک ہی دوا بعض اوقات ایک ہی بیماری میں ایک شخص کے لیے فائدہ مند ہے, دوسرے شخص کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. یہ وہ سیکھتا ہے کسی نمونے کے لیے. تو جس طرح میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا, بلکہ اور سادہ مثال لے لیجئے, میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں کھانا پکانے کی ترکیبیں سکھانے والی کتابیں موجود ہیں, کک بکس جن کو کہا جاتا ہے, اس کتاب کے اندر سب تفصیلات درج ہیں کہ کون سا کھانا کس طرح پکایا جاتا ہے. پلاؤ اس طرح بنتی ہے, بریانی اس طرح بنتی ہے, قورمہ اس طرح تیار ہوتا ہے, کباب بنانے کا طریقہ یہ ہے. ساری تفصیلات کتاب کے اندر موجود ہیں, سارے کھانے کے اجزاء اس میں موجود ہیں. کباب بنانا ہے تو اس کا اتنا تمہیں گوشت لینا ہوگا, اس کو اس طرح پیسنا ہوگا, اس میں اتنی چیز فلاں چیز ڈالنی ہوگی, اتنی دیر آگ پر اس کو رکھنا ہوگا, سب تفصیلات موجود ہیں. لیکن آج آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی کھانا پکانے کی کتاب سامنے رکھیے اور اس میں دیکھیے کہ بریانی بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اور اس کو دیکھتے جائیے اور دیکھ دیکھ کر اس سے بریانی تیار کیجئے, جبکہ آپ نے وہ بریانی اس سے پہلے کبھی نہ پکائی ہو اور کسی پکانے والے کو پکاتے ہوئے دیکھا بھی نہ ہو. تو وہ کتاب رکھیے سامنے اور اس سے بریانی پکانے کی کوشش کیجئے. تو کتاب کے مطابق سارا آپ عمل کرتے جا رہے ہیں, لیکن جب آخر میں نتیجہ نکلے گا تو وہ بریانی نہیں ہوگی, خدا جانے کیا ملغوبہ ہوگا. اس لیے کہ آپ نے تنہا کتاب پر بھروسہ کیا اور اس کتاب کے نتیجے میں آپ نے کوئی نمونہ نہیں دیکھا کسی پکانے والے کا. لیکن اگر آپ کسی پکانے والے کے ساتھ دو تین مرتبہ مل کر پکا لیں بریانی سا, تو چاہے کتاب بھی نہ پڑھی ہو لیکن اس کا اگر آپ نے پکانے کا طریقہ دیکھ لیا ہے اور وہ تربیت عملی حاصل کر لی ہے تو آپ بہترین بریانی پکانے والے بن جائیں گے, چاہے کتاب کا ایک لفظ بھی آپ کو نہ دوں. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی علم, کوئی بھی فن, کوئی بھی ہنر ایسا نہیں ہے جو تنہا کتاب کے ذریعے انسان حاصل کر سکے, اور یہی وجہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ دو چیزیں ساتھ بھیجی, کتاب اور کتاب کے ساتھ رسول پیغمبر. ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں, جہاں نبی آیا لیکن کوئی نئی کتاب ساتھ لے کر نہیں آیا, پرانی کتاب جو نازل ہوئی تھی اسی کے اوپر عمل کرانے کے لیے آ گیا. نبی آیا, نئی کتاب نہیں آئی. لیکن ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ جس میں کتاب آئی ہو ساتھ میں رسول نہ آیا, نبی نہ آیا. اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ انسان کی فطرت سے کون واقف ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی رہنمائی کے لیے, اس کی ہدایت کے لیے, اس کی تربیت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں, بلکہ اس کے لیے ساتھ میں ایک معلم, ایک مربی کی ضرورت ہے جو عملی طریقے سے بتائے کہ اس کتاب پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. اس لیے آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سنی ہوگی کہ نبی کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے بھیجا تاکہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرے ان کے سامنے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کو, اور تعلیم دینا بھی کافی نہیں بلکہ یزکیہم, پھر تعلیم دینے کے بعد ان کو پاک صاف بنائے, ان کے اخلاق سدھارے, ان کی اندرونی کیفیات کو درست کرے, اور جس کا نام تزکیہ ہے وہ تزکیہ ہے. اس غرض کے لیے اللہ تبارک بتا رہے ہیں. تو نمونہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر, تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کا یہ عملی پیکر دیکھو, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عملی پیکر اس کو سامنے رکھو اور اس کی ایک ایک ادا کو, اس کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں اپناؤ. نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ نمونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسی مثال جو قابل اتباع ہو, واجب الاتباع ہو. جب وہ مثال ہمارے سامنے آ گئی ہے, یہ کس طرح اٹھتے ہیں, کس طرح بیٹھتے ہیں, کس طرح سوتے ہیں, کس طرح جاگتے ہیں, کس طرح عبادت کرتے ہیں, کس طرح جہاد کرتے ہیں, کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں, ہر چیز میں ان کا نمونہ دیکھو اور اس نمونے کو اپنے اندر اپناؤ. یہ ہے مقصود حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا. لیکن ایک بات یہاں بڑی کانٹے کی یاد رکھنے کی ہے کہ نمونہ بھی بھیج دیا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ایک مثال ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم نے بھیجی. لیکن وہ نمونہ اس وقت تک اس نمونے سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ یقین کامل نہ ہو کہ یہ نمونہ ہی میرے لیے باعث ہدایت اور باعث رہنمائی ہے. میری سلام، میری فلاح، میری دنیا، میری آخرت سب کچھ اس نمونے کی پیروی سے وابستہ. جب تک یہ اعتقاد دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک نمونے سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور یہاں ضرورت پیش آتی ہے محبت کی، کہ اس نمونے کے ساتھ اگر محبت ہے تو آدمی اس نمونے کی ایک ایک ادا کو، اس کی ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے. اور اگر محبت نہیں ہے تو ہر چیز میں مین میخ نکالے گا، عقلی گھوڑے دوڑائے گا، حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر محبت ہے تو محبت انسان کو اپنے محبوب کی نقل اتارنے پر آمادہ کرتی ہے. تو اس لیے محبت کی ضرورت ہے کہ جب تک نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اس مقدس نمونے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہی یہ معیار واضح ہوتا ہے کہ رسول کو رسول ماننے میں، ماننے کے لیے تو ضرورت ہے عقل کی، یعنی یہ بات ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس ماننے کے لیے، جاننے کے لیے ضرورت ہے عقل کی. عقل کے دلائل سے، عقل کی رہنمائی سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ بات سوائے اللہ کے رسول کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا. یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں. تو ان کو رسول ماننا، رسول جاننا، رسول پہچاننا یہ کام ہے عقلی دلائل کا. لیکن جب عقل نے اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ یہ ایک عملی پیکر ہے اللہ کی ہدایات کا، اللہ کی تعلیمات کا، تو اس کے بعد پھر عقل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آگے پھر دائرہ کار ہے محبت کا، دل کا، کہ جب یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور یہ ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں، تو اب اس عقلی، یہ عقل انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ یہ قابل محبت ہستی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب آگے جو کام چلے گا وہ اس محبت سے چلے گا. اور یاد رکھیے کہ محبت جو ہے وہ جب ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد عقل پیچھے پڑ جاتی ہے، محبت آگے بڑھ جاتی ہے. اقبال مرحوم نے کہا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہے مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. محبت مصلحت اندیش نہیں ہوتی، نہیں دیکھی. محبت کا کام یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ حکم دیا ہے مجھے یہ کرنا ہے، میرے محبوب نے یہ نمونہ بنایا ہے مجھے اس کی اتباع کرنی. وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس میں فائدہ کیا ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے. محبت کا کام نقل اتارنا ہے، محبت کا کام اتباع کرنا ہے، محبت کا کام اس شخص کی جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے ہر نقل و فعل، اس کے ہر قول و فعل کا کی پیروی. وہ مصلحت اور حکمت تلاش نہیں کر. وہ کہتا ہے اقبال مرحوم نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اگر نمرود کی آنکھ جل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ پھینک دیا جائے گا. اب عقل تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں کودنے اور اس میں گرنے کا نتیجہ فنا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. لیکن محبت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ کود جاؤ، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام، ابھی عقل تو ابھی تک بیٹھی ہوئی سوچتی رہتی کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا فلسفہ ہے، وہ اسی فلسفہ میں گم رہے، لیکن محبت آگے بڑھ گئی اور اس نے آ کر اس نمرود کی آگ میں کود گئی، اور کودنے کے بعد دیکھا تو وہی آگ گلزار بنی ہوئی، وہ باغ بنی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا. تو محبت ہے وہ چیز جو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد جو انسان کا کام ہے وہ محبت. اور جب محبت آ گئی تو جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا آپ کی کوئی ادا ہے، اس میں یہ دیکھنا کہ بھئی ہماری عقل کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بات بند ہو گیا. عقل کا کام اس وقت تک تھا جب تک تم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا تھا، لیکن جب رسول مان لیا تو اب کام محبت کا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فلاں ادا پسند آ رہی ہے فلاں نہیں آ رہی ہے، اور فلاں ہمیں حکمت کے اور عقل کے مطابق نظر آتی ہے فلاں عقل کے خلاف نظر آتی ہے. محبت کا کام تو یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا کی اطاعت کی. ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حضرات کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ادا کیا، کس طرح ادا. مثالیں دیکھیے ان کی زندگی کے اندر، کیا عجیب و غریب محبت کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی زبان سے یا کر کے دکھا دی، تو کبھی یہ سوال دل میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے. بس ہمارے آقا کا یہ طریقہ ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی پیروی کرنی ہے.